وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير صدق الله العظيم. سورة تحريم کا ہمارا مطالعہ چل رہا ہے جمعے کے اردو کے بیان میں. آیت نمبر 3 کا ترجمہ اور تھوڑی بہت تشریح گزر گئی. آج سلسلہ کلام کو تھوڑا سا آگے بڑھانا ہے. پہلے اس آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں, پھر آگے جو اگلی آیت ہے اس کی طرف غور و فکر کریں گے. ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں میں سے ایک کے ساتھ تنہائی میں راز کی بات کہی. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ, پس جو وہ بات اور خبر تھی وہ ان زوجہ محترمہ نے آگے نقل کر دی, یعنی حضور کی تاکید کے باوجود اس بات کو آگے نقل کر دیا. قالت وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَعْرَضَ بَعْضَهُ أَعْرَضَ بَعْضَهُ, اللہ نے اس بات کو اپنے نبی پر ظاہر کر دیا. تو اللہ کے نبی نے اس بات کے بعض حصے کو ظاہر کیا, پوچھا, بعض پرس کی, اور بعض یعنی قصے کے بعد واقعے کے بعد حصے سے اللہ کے نبی نے درگزر کیا. فلما نبأها به, پر جب اللہ کے نبی نے ان زوجہ محترمہ کو یہ بات بتلائی کہ مجھے اللہ نے بتلا دی ہے یہ بات, قالت من انبأك هذا, وہ کہنے لگی آپ کو یہ خبر کس نے دی کہ میں نے آگے نقل کی ہے. قال نبأني العليم الخبير, اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے بتلائی ہے اس ذات نے جو سب کچھ جاننے والا ہر چیز سے باخبر ہے. اچھا, اب اس آیت میں بہت سی پہلو بیان کیے گئے تھے جن کی طرف اشارہ کر چکا ہوں. اپنے گھر والوں سے بے تکلفی کا تعلق ہونا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن معاشرت, بیویوں کے ساتھ رازداری کی بات کرنا, مجلس کی ایک بات ہو, امانت ہو, اس بات کو بغیر اجازت کے آگے نقل نہیں کرنا چاہیے. شوہر کو اس بات کا اختیار ہے, نہ صرف اختیار ہے بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں میں, اپنے متعلقین میں, اپنے اہل و عیال, اپنے بیوی بچوں کے اندر اگر کوئی بے اعتدالی نظر آئے تو اس کے اوپر گرفت بھی کر سکے. یہ مقام مرتبہ شوہر کا ہونا چاہیے. قرب قیامت کی علامات میں سے ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا, وَاسْتَكْبَرَتْ نِسَاؤُكُمْ, تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی, عورتیں حاکم بن جائیں, گھر کے فیصلے عورتیں کر رہی ہوں, یہ گھر کے نظام کو جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی زبان میں اپ سائڈ ڈاؤن کرنے والی بات ہے کہ اوپر سے نیچے کر دیا, معاملے کو بگاڑ دیا. بگاڑ شروع وہاں ہوتا ہے جبکہ اکثر معاملات خواتین کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایران کی خبر ملی کہ ایران کی حکومت اور سلطنت ایک عورت کے پاس آئی ہے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, لَن يَفْلُحَ قَوْمٌ وَلَّوْ أَمْرَهُمْ اِمْرَأَةً, کہ کوئی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے معاملات ایک عورت کے سپرد کر دے. بہرحال یہ ساری باتیں پیچھے ہوئی. اللہ کی نبی کا مقام تھا, وہ زوجہ محترمہ صحابیہ تھیں, اللہ کی ولیاں ہیں، اونچے درجے کی متقی پرہیزگار خاتون ہیں، ایک چھوٹے سے معاملے میں صرف غلطی یہ ہوئی کہ اس کو ایک انتظامی چیز سمجھ لیا۔ میں نے پچھلی نشست میں اس بات کے اوپر بڑا کلام کیا تھا کہ صحابہ کرام اس بات کا بڑا احترام کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے بات ارشاد فرمائی ہے، اگر یہ انتظامی ہے تو پوچھ لیتے تھے، اگر یہ بات جو آپ نے کہی ہے مستقل قانون نہیں ہے، مستقل شریعت نہیں ہے، اللہ کا مستقل حکم نہیں ہے، پھر تو ہم کچھ مشورہ دیں، لیکن اگر اللہ کا مستقل حکم آ گیا ہے تو پھر کوچوں چنا کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہاں پہ سرزنش اس بات پر ہوئی کہ اگرچہ وہ خاتون سمجھے کہ یہ تو شوہر بیوی کی بات ہو رہی ہے، گھریلو بات ہے، گھریلو معاملات ہیں، اس کا دین سے، شریعت سے، اطاعت سے شاید کوئی بہت زیادہ تعلق نہیں ہوگا، آگے نقل کر دیا۔ تو تنبیہ کی یاد ہی ہے کہ بہرحال اللہ کے نبی اللہ کے نبی ہیں، وہ مجمع کے اندر ہوں، خلوت میں ہوں، اس حیثیت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ یہ بات بھی سکھلائی گئی کہ اگر کوئی بڑا تنبیہ کرے اعتراف کر لینا چاہیے، تنبیہ کرے اور آدمی سامنے عذر پیش کرنا شروع کر دے، بہانے بنانا شروع کر دے، تعویلات کرنا شروع کر دے، یہ ہماری جو تربیت ہے، ہمارے دین کا مزاج ہے، اس کے خلاف ہے۔ اللہ کے سامنے بھی یہ ہے، انسان خطا کار ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ کل بنی آدم خطاؤن، آدم کا ہر بیٹا بہت ہی زیادہ خطا کرنے والا ہے، گناہ کرنے والا ہے، تو ہم سب خطا کار ہیں، ہم سے خطا ہوتی ہے، لیکن انسان کی انسانیت یہ ہے کہ خطا کرنے کے بعد اس کو تعویلات نہ کرے، اس کے اوپر ملحمت سازی نہ کرے، اس کو بہانے بنا کے دلائل دے کر ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کرے۔ غلطی ہے غلطی کرے، اگر غلطی کو غلطی کہیں گے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، مہینے بعد، ہفتے بعد، سال بعد توبہ کی توفیق ہو جائے گی، لیکن جو لوگ غلطی کو مانتے نہیں ان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اچھا یہ بات ہوئی، اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے بتلا دیا مد علی علی الخبیب، اس ذات اور ہستی نے جو ہر چیز کا جاننے والا باخبر ہے۔ یہاں پر ایک بڑی نقطے کی بات ہے جو پچھلی دفعہ بیان نہیں کی، آج بیان کرنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں گے تو مشکل بات بھی انشاءاللہ مشکل نہیں رہے گی، آسان ہو جائے گی۔ ہمارے پاس ایک عجیب و غریب قسم کا فتنہ اٹھا ہے پاکستان ہندوستان کے اندر، یہاں کا فتنہ زیادہ ہے کیونکہ ہمارا چونکہ قرآن سے سنت سے ایک فاصلہ ہے، تو کوئی بھی آدمی دین کے نام پہ کوئی بھی بات کہہ دیتے ہیں ہم بڑی جلدی سے اس کو قبول کر لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید واقعی دین کی بات کر رہا ہے۔ کوئی بھی آدمی قرآن کا نام لے، دین کا نام لے، حدیث کا نام لے، کچھ بھی کہہ دے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دین کی بات کر رہا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر فتنہ اٹھا، اور وہ فتنہ ہے انکار حدیث کا۔ آپ کو بھی بعض ایسے افراد ملتے ہوں گے جو یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بس قرآن کافی ہے، اور مختلف دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اس وقت ان کے تمام دلائل کا جواب نہیں دینا چاہتا، نہ اس کے اوپر پوری بحث کرنا چاہتا ہوں، البتہ ان کے موقف کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی پر جو وحی اترتی تھی وہ صرف قرآن کی شکل میں تھی، قرآن کے علاوہ وحی نہیں اترتی تھی، یہ ان کا موقف ہے، قرآن ہے، وحی ہے، اس کے علاوہ نبی جو بات بھی کرتے تھے نعوذ باللہ من ذلک، نقل کفر ہے، وہ ایک عام انسان کی حیثیت میں کرتے تھے، وہ ان کی اپنی رائے ہوتی تھی، وہ ہمارے لیے ضروری نہیں، اس کو وہ کہتے ہیں کہ بائنڈنگ نہیں ہے۔ یہ انکار حدیث کا فتنہ خطرناک ہے۔ اچھا میں ایک عمومی مجمع میں اس بات کا ذکر کیوں کر رہا ہوں، اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ دیکھیے ہمارے پاس برصغیر میں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں، اس علاقے میں مختلف اوقات میں مختلف فتنے اٹھتے رہے۔ ایک بہت خطرناک قسم کا فتنہ قادیانیت بھی ہے، جس نے ختم نبوت کے عقیدے کو متزلزل کرنے کی بڑی خطرناک کوشش کی۔ الحمدللہ ہمارے علماء کرام نے مسلمان نے اس کا بھرپور مقابلہ بھی کیا. اب کم از کم اتنا ہے کہ قانونی سطح کے اوپر, دستور کی سطح اور آئین کی بنیاد پر یہ مسئلہ طے ہو چکا ہے. کام تو ابھی بھی کرنے کی ضرورت ہے, لیکن کم از کم قانون کی سطح پر یہ مسئلہ طے ہے کہ بھائی جو ختم نبوت کا قائل نہیں ہوگا وہ مسلمان اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کر سکتا. اتنا مسئلہ کم از کم حل ہو گیا. لیکن انکار حدیث کا مسئلہ بھی بڑا خطرناک ہے. میں نے ایک دفعہ اپنے والد مرحوم رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کا ذکر کیا کہ انکار حدیث بھی کفر ہے, انسان انکار حدیث کر کے کفر تک پہنچ جاتا ہے. میرے والد صاحب تھوڑے سے ناراض ہونے لگے, تو کہا ایسی باتیں مت کرو, لوگوں کو کافر مت بناؤ. میں نے بنا نہیں رہا, میں تو بتا رہا ہوں, بنا تو خود ہے وہ, میں نے تھوڑی بنایا ہے اس کو, وہ تو اپنی حرکتوں سے, اپنے عقیدے سے, اپنے نظریے سے خود کافر بنا ہے. میں تو بتا رہا ہوں کہ یہ بندہ اسلام کے دائرے سے نکل کر تباہی کے دائرے یعنی کہ کفر میں داخل ہو چکا ہے. اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے لاہور شہر میں ایک بڑا دیندار گھرانہ, ان کی بچیوں کی شادی بھی ہو گئی, رخصتی بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, اور ایک کے تو غالباً بچہ بھی ہو گیا. بعد میں جا کے پتہ چلا کہ پورا گھرانہ منکر حدیث تھا. بڑے پریشان ہوئے, علماء کرام سے پوچھا, فتویٰ لیا. علماء کرام نے کہا کہ یہ نکاح ہی نہیں ہوا, نکاح ہی نہیں ہوا, علیحدگی ہو گئی. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, یہ بات بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ انکار حدیث کا اتنا بڑا خطرناک ہے. لیکن آپ حیران اس حوالے سے ہوں گے کہ مولوی صاحب نے سورہ تحریم کا درس دیتے دیتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور محترمہ کا واقعہ سناتے سناتے یہ انکار حدیث کی بات درمیان میں کیوں شروع کر دی؟ آپ کو سوال تو آیا ہوگا ذہن میں, درمیان میں اس کا تعلق کیا ہے؟ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا کہا, قال نبأني العلیم الخبیر, مجھے یہ بات جو تم نے آگے نقل کی ہے اللہ نے بتلائی ہے. اور اللہ نے اگر بتلائی ہے تو وہ کیا ہوگا؟ وحی ہوگی. لیکن قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ قرآن کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آیا کرتی تھی. تو یہ جو بنیاد انہوں نے بنائی تھی, ان کی پوری بنیاد ہی گر جاتی ہے. یہاں پہ اگر غور کریں, اور بھی دلائل ہیں قرآن حکیم سے, دیگر مقامات سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن حکیم کے علاوہ بھی اپنے نبی کے اوپر وحی بھیجا کرتے تھے. اس میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ بھائی آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کی بتلائی ہوئی راز کی بات کو آگے نقل کر دیا ہے. یہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے نبی کو بتلائی, لیکن کہاں بتلائی؟ قرآن میں تو نہیں ہے. تو لازمی بات یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ وحی آئی ہوگی, فرشتہ آیا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے علاوہ بھی جو بات کہا کرتے تھے وہ وحی کی بنیاد پر کرتے تھے. اور منکرین حدیث کا یہ دعویٰ کہ نعوذ باللہ من ذلک, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرما رہے ہیں وہ اپنے خیال سے فرما رہے ہیں, یہ بات درست نہیں ہے. اس کی اور بھی دلائل ہیں, موقع ہوگا انشاءاللہ عرض کروں گا. وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن ہم تھوڑا سا اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں. آیت نمبر 4 ہے, ان تتوبا الی اللہ, ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر تم دونوں توبہ کر لو اللہ کی جناب میں, فقط سقط قلوبکما, تو تمہارے دل بھی مائل ہو ہی چکے ہیں. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ, اور اگر تم دونوں مل کر نبی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرو گے, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ, تو بے شک اللہ خود مولا ہے, پشت پناہ ہے اپنے نبی کا. وَجِبْرَئِيلُ, اور وہ اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کا معزز فرشتہ جبرائیل بھی اللہ کے نبی کا پشت پناہ ہے. وصالح المؤمنین, اور نیک ایمان والے بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں. والملائکۃ بعد ذلک ظہیر, اور جو فرشتے ہیں وہ بھی اس کے بعد اللہ کے نبی کے ساتھ ایک مددگار ہیں اور مدد کرنے والے ہیں. یہ ترجمہ میں نے کر دیا. اچھا, اب پہلی بات, ان تتوبہ, اگر تم دونوں توبہ کرتی ہو. اب پہلا سوال یہ پیدا ہوا کہ کن دونوں کی بات ہو رہی ہے؟ پچھلی جو آیت ابھی ہم نے پڑھی تھی اس میں تو ذکر آ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک کو یہ خبر دی. تو یہ دو کون ہیں؟ تو ایک صحابی ہیں, وہ غالباً حضرت عبداللہ بن عباس ہیں, ان کو بھی یہ اشکال تھا کہ یہاں پر جن خواتین کا ذکر ہے وہ کون ہیں ازواج مطہرات کا. تو معلوم ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 ازواج مطہرات تھیں. تو عام مسلمان کو 4 کی اجازت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے بھی زیادہ نکاح فرمائے. یہ بھی وہ مسئلہ ہے جو ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے کفار عیسائی استعمال کرتے ہیں. اللہ نے چاہا میں اس کے اوپر بھی کلام کروں گا لیکن آج موقع نہیں. تو یہ 9 ازواج مطہرات میں سے کون سی دو تھی جن کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے؟ تو ایک دفعہ موقع مل گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تنہائی میں پوچھنے کا. تو پوچھا تو حضرت عمر نے کہا کہ حیرت ہے تمہارے پر, تم کو نہیں پتا یہ دونوں حفصہ اور عائشہ تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شہد آیا ہوا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا اضافی وقت لگتا تو ان دونوں کو خاص طور سے زیادہ محسوس ہوا تھا اور ان دونوں کی منصوبہ بندی تھی کہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی ایک گوند ہے, اس کی بو آ رہی ہے. اور پھر جب حضور نے قسم کھا لی اور قسم کھا کے حضرت حفصہ کو منع کیا کہ آگے مت بیان کرنا, تو یہ حضرت حفصہ تھی جنہوں نے حضرت عائشہ کو بتایا کہ بھائی ہماری پلاننگ کامیاب ہو گئی ہے. مطلب بتانے کا مقصد بھی یہ تھا, وہ جو خوشی تھی نا کہ جو ہم نے منصوبہ بندی کی تھی وہ منصوبہ بندی ہماری کامیاب ہو گئی ہے, اس وجہ سے اس کو آگے میں طے کر دیا. اب گویا کہ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی پلاننگ تھی. تو اب ان دونوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کی پلاننگ کرنا یہ مناسب نہیں, کیونکہ مقام اور مرتبہ بھی دیکھنا چاہیے. اللہ نے اتنا اونچا مقام امت کی ماں ہونے کا دیا ہے اور اس کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے ایسی پلاننگ کرنا کہ حضور ایک حلال چیز کو چھوڑنے کی قسم کھا لیں اور اس کے اوپر خوش ہونا, یہ ان دونوں کے مقام اور مرتبے سے دور بات تھی. اس لیے کہا جا رہا ہے ان تتوبا, اگر تم دونوں توبہ کرتی ہو الی اللہ اللہ کی طرف, فقط صغت قلوبکما. اب آگے بڑھنے سے پہلے صغت کا ایک ترجمہ کیا گیا ہے کہ تمہارے دل تو کج ہو چکے ہیں, لیکن مختلف علماء کرام نے اسے کلام کیا. تفسیر قرطبی کے اندر یہ قول نقل کیا ہے کہ مالت قلوبکما, اور یہ مجھے زیادہ قرآن کی جو اس کا نظم و اور سیاق و سباق ہے اس سے زیادہ موافق معلوم ہوتا ہے. اسی کو مطلب کو بیان کر رہا ہوں کہ تمہارے دل اندر سے تو مائل ہو چکے ہیں, بات تو احساس تو ہو ہی گیا ہے کہ بھائی یہ کچھ تھوڑا سا معاملہ گڑبڑ ہو گیا. اب ہو تو چکا ہے لیکن مسئلہ کیا ہے, جہاں پر اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ وہ شوہر بھی ہو, اللہ کے نبی ہیں رسول ہیں, تو ان سے تعلق ایک نیاز کا ہے, عقیدت کا ہے, اور اللہ کے نبی بھی ہیں لیکن شوہر بھی ہیں, تو وہاں سے تعلق نیاز کے ساتھ کیا ہے, تھوڑا سا ناز اور نخرے کا بھی ہے. اب ناز اور نخرہ بھی ہے تو یہ دونوں ملی جلی کیفیت ہے. اب ایک نیاز کا عقیدت کا معاملہ تو یہ ہے جو فوراً سے غلطی کا اعتراف کر لے, اور دوسری طرف شوہر کے سامنے تھوڑا سا ناز نخرہ کرنا بیوی کو اچھا لگتا ہے. تو اب اس ناز نخرے کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً سے جلدی سے اپنی غلطی کو تسلیم کریں. اب اس کا ایک تھوڑا سا ایک نمونہ ملتا ہے, جب لمبا واقعہ ہے وقت بھی ختم ہو رہا ہے, آج کافی بھی ہوگی, معذرت بھی چاہتا ہوں. میں اصل میں ایک جگہ پہ گیا ہوا تھا, واپس آتے ہوئے کوشش تو کی لیکن کچھ نکلنے میں تاخیر ہو گئی, درمیان میں ٹریفک بھی ٹائم ایسا ہے جمعے کا 12:15 کے بعد خاصی جو سڑکیں ہیں اکوپائڈ رہتی. میرا غلطی تو میری ہی ہے, تو میرا یہ بات تو پہلے سے معلوم شدہ ہے کہ 12:15 کے بعد سے ٹریفک آکوپائڈ ہوگی, تو اسی اعتبار سے ٹائم مینجمنٹ کرنی چاہیے. لیکن میں معذرت کو ہوں, کوشش کریں ان شاء اللہ آئندہ آپ لوگوں کو انتظار کی زحمت نہ ہو. طرز میں کر رہا تھا کہ یہ جو ناز کا معاملہ ہے ایک اور جگہ پر بھی نظر آتا ہے. جب واقع عشق ہوا عائشہ صدیقہ میں تہمت لگی اور لمبا واقعہ ہے، بالآخر حضور پر اللہ نے وحی کے ذریعے سے 10 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت پر اتاری، تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ عائشہ اٹھو اور اٹھ کر اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو کہ ان کے ذریعے سے یہ آیات پہنچی اور تمہاری براءت ہوئی، اب حضرت عائشہ نے کہا ان کا شکریہ کیوں ادا کرو، اب تھوڑا سا شکوا بھی تھا نا کہ جب معاملہ تہمت کا چل رہا تھا تو میرا ساتھ نہیں دیا گیا، تھوڑا سا شکوا تھا، ان کا شکریہ کیوں ادا کرو، میں تو اپنے اس اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس نے سات آسمانوں کے اوپر سے میری برات کو کہا، ایک ناز کا معاملہ تھا، تو اللہ نے کہا کہ دیکھو دل تو تمہارے مائل ہو ہی چکے ہیں، اب صراحتاً توبہ کر کے اعتراف کر کے اللہ کے نبی سے معافی بھی مانگ لو، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور دیکھو یاد رکھو اگر تم دونوں نے اسی روش کو برقرار رکھا، چڑھائی رکھی، مقابلہ کرنے کی کوشش کی، تو پھر دیکھ لو کہ مقابلہ کس سے ہو رہا ہے، یہ اکیلے نہیں ہے، اِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَا، ان کے پیچھے تو اللہ ان کا مولا پشت بنا ہے، اور پھر اللہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، آسمان کے فرشتے ان کے سردار جبرائیل ان کے ساتھ ہیں، اور صالح المؤمنین، اور دنیا کے اندر جتنے نیک ایمان والے ہیں وہ بھی انہیں کی جماعت میں سے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور سات آسمان کے اندر اور ان زمینوں کے اندر جہاں کہیں جو بھی فرشتے ہیں وہ سب ان کے پشت بنا ہے، تو دیکھو مقابلہ ہو سکتا ہے، دیکھ لو مقابلہ بھی کس کے ساتھ ہے، ان سے مقابلہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بھی یقین نصیب فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اور مرتبہ اللہ بیان فرمائے، ایک واقعہ تھا، اس واقعے کو نقل کرنا سوچنے والی بات ہے، ایک دیکھا جائے تو گھر کا معاملہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر کے معاملے میں جہاں بہت سی باتیں ہیں وہ میں بھی مشکل بات کروں گا، ایک پیغام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بھی بیان کیا جا رہا ہے اتنی چھوٹی سی بات کے اوپر، اور ہمارے لیے ایک سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم بے دریغ سنت ذبح کرتے ہیں، اللہ اتنی سی بات پر کہہ رہے ہیں، اتنی سی بات کے اوپر، یہ جو تھوڑا واقعہ سنایا اتنی ہی بات پہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ یہ اکیلا نہیں ہے میرا نبی، یاد رکھنا اس بات کو، اور جب ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو ذبح کر رہے ہیں، احکامات کو ذبح کر رہے ہیں اور سنتوں کو گھر سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں، قدم قدم کے اوپر ایک سنت ہی تو ہے، کون سا فرض ہے، کون سا واجب ہے، یا سنت چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے، دین میں اتنی سختی تو نہیں ہوتی، یہ ملاؤں نے دین کو مشکل بنایا، جب ہم سنت کی اتنی بار 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 نفی کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ نے کن الفاظ کے اندر وارننگ دی ہے، کن الفاظ کے اندر تنبیہ کی ہے، اور کس طریقے سے اللہ نے اپنے نبی کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو بھی اپنے نبی کا مقام اور مرتبہ پہچاننے اور ان کی سنتوں کے دل و جان سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، سنت ادا فرمائی ہے۔